پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آپ مفت ٹیلی فون کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 08007789، 08007789۔ اور اب ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، جہاں پر پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو، جو مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، گرفتار کیا گیا تھا اور اب ان کا ریمانڈ بھی لے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ایک مختصر رپورٹ ہے لاہور سے ہمارے ساتھی کی، اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
احتساب عدالت کے جج نجم الحسن بخاری کے روبرو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو آشیانہ ہاؤسنگ مبینہ سکینڈل میں پیش کیا گیا۔ نئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم شہباز شریف نے کامیاب بولی دینے والی کمپنی کا ٹھیکہ منسوخ کیا ہے اور 6 گنا مہنگا ٹھیکہ دینے کی وجوہات بھی معلوم نہیں، جس پر انہیں ملزم سے مزید تفتیش کرنا ہے، لہذا شہباز شریف کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ نئے پروسیکیوٹر نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ملزم نے بطور وزیر اعلیٰ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، من پسند کمپنی کو نوازنے کے ٹھیکہ منسوخ کرایا، منصوبہ پی ایل ڈی سی سے لے کر ایل ڈی اے کو منتقل کرنے کا حکم دیا۔ ملزم کا یہ اقدام غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ پی ایل ڈی سی اس قسم کی تعمیراتی منصوبے بنانے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ شہباز شریف کے وکلا اعظم نذیر تارڈ اور پرویز بٹ نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے بلیک لسٹ کمپنی لطیف اینڈ سنس کا ٹھیکہ خود منسوخ کیا اور معاملے کی انکوائری کا حکم دیا تھا۔ دوران سماعت احتساب عدالت کے روبرو شہباز شریف نے اپنی صفائی میں کہا کہ انہوں نے ترقیاتی کاموں میں قوم کی پائی پائی بچائی ہے، اربوں روپے بچانے کا یہ صلہ دیا گیا ہے کہ ان پر کرپشن کا سیاسی کیس بنا دیا گیا ہے۔ سماعت کے بعد مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے وی او اے اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ کیس میں کوئی جان نہیں، نیب نے بغیر شواہد کے ان کا قائد کو گرفتار کیا ہے۔
آج جو فیصلہ آیا ہے انتہائی افسوسناک ہے، اذیت ناک ہے اور مضحکہ خیز ہے، اس شخص کے ساتھ کہ جس شخص نے دن رات پنجاب کی اور پورے پاکستان کی خدمت میں وقف کیا۔
وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف نے قوم کا اربوں روپیہ اپنی ذاتی تشہیر پر لگایا، انہوں نے آشیانہ بنانے کے خواب دکھا کر عوام کو بے وقوف بنایا اور وہ اسی کا اب خمیازہ بھگت رہے ہیں۔
نیب نے ان کو بلا لیا ہے، ہمارا کام ہے ان کی کرپشن کو، ان کے ڈیٹاز کو، ان کی انفارمیشن کو، ان کے فیکٹس اینڈ فگرز کو، جو انہوں نے کی کرپشن اس کو ہم کلیکٹ کریں اور کیسز کو جو ہے وہ نیب کے حوالے کریں، اینٹی کرپشن کے حوالے کریں۔
جی، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اظہر صدیق صاحب، جو کہ ایک قانون دان ہیں اور کمپلیننٹ بھی ہیں ان مقدمات میں۔ ممتاز سیاسی تجزیہ کار جناب جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مقتدہ منصور صاحب ہیں۔ اظہر صدیق صاحب، آپ کی فلائٹ کا وقت ہے، آپ ذرا مختصراً بتائیں گے کہ قانونی طور پر اب کیا آپشنس ہیں اس وقت تو شہباز شریف صاحب کے لیے۔ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، وہ ایئرپورٹ پر ہیں۔ جنرل امجد شعیب صاحب، یہ بتائیے کہ جو یہ کہا گیا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے، آپ کیا کہیں گے، کیا واقعی سیاسی انتقام ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ یہاں پہ ایک رواج ہے کہ جو بھی آدمی کرپشن کرے، جب اس کو پکڑ لیا جائے تو وہ سیاسی انتقام کا سہارا لیتا ہے، کہتا ہے سیاسی انتقام۔ اب کیس جو وائٹ کالر کرائم ہے، اس میں کیس کو ثابت کرنا ایک الگ بات ہے، وہ بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ کرپٹ حکومتیں رہی ہیں پیچھے 10 سال سے، تو انہوں نے ادارے سارے برباد کر دیے ہیں، جو ہمارے ادارے جو عموماً انویسٹیگیشن وغیرہ کرتے ہیں ان میں اپنے لوگ لگا کے، تو وہ ان اداروں کا ستیاناش کر دیے، ان کے میرٹ پہ لوگ نہیں ہیں، جن کی وجہ سے ان کی کمپیٹنس بھی نہیں، اور یا وہ پھر کام بھی کسی اور کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے ہی مشکلات ہیں کہ بعد میں آپ کے ثابت کرنے میں آپ کو دقت ہو، لیکن یہ کہنا کہ 100% بالکل کوئی سیاسی انتقام، کس بات کا انتقام؟ میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کرپشن کہیں ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کا کیا رول ہے، وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 56 کمپنیاں بنائی گئیں صاف پانی دینے کے لیے، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اس چیز کی تحقیق کی اور پھر وہ اب کیس انویسٹیگیشن میں ہے، ایک بوند بھی صاف پانی کی 5 سالوں میں نہ دی جا سکی، وہ کدھر گئی کمپنیاں، اربوں روپیہ ان پہ خرچ ہو گیا۔ وہاں پہ وہ لوگ تھے جو 20-30 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ لے رہے تھے، وہ بھی تھے جو بیوروکریٹ سے جو حکومت سے اپنے اصل عہدے کی تنخواہ بھی لے رہے تھے اور یہاں بھی تنخواہ لے رہے تھے کمپنی میں کام کرنے کی, تو اربوں روپیہ برباد ہوا. وہ پانی صاف کم از کم آ جاتا تو ہم کہتے کہ چلے جی کہیں لگ گیا پیسہ. سو اس کا کوئی جواب کوئی کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں بھی جس پروجیکٹ کو انہوں نے شروع کیا اس کا کام کیا اور وہاں پہ اگر شکوک و شبہات پیدا ہوئے اور اس پروجیکٹ کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا ریکارڈ جل گیا. کیا اتفاقی آگ صرف وہیں لگتی ہے جہاں پہ آپ کا ریکارڈ پڑا ہو, ایسا جو مشکوک ریکارڈ ہے؟
اچھا
آپ یہ پلازا میں دیکھ لیں, وہاں انہوں نے ریکارڈ جلا دیا. نندی پور کا کوئی ایسا ہے ہی نہیں پروجیکٹ جس کا کہ ریکارڈ جلایا نہیں گیا.
اچھا جنرل صاحب
آپ کیا اندازہ کریں گے؟
صحیح, میں ذرا میرے ساتھ رہیے گا اظہر صدیق صاحب کی رائے, وہ پھر ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ رانا مشہود صاحب نے جو بات کہی تھی اب سے چند روز پہلے کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور اس کے ایک یا دو دن کے بعد یہ کارروائی ہوئی ہے اور اب پھر اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جا رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کن وجوہات کی بنا پر؟ جی میں ذرا سا معافی چاہوں گا آپ سے, اظہر صدیق صاحب کی لائن مل گئی ہے, وہ ایئرپورٹ پر ہیں. جی اظہر صدیق صاحب یہ بتائیں کہ آپ اس میں کمپلیننٹ ہیں, کیا چوائسز ہیں, کیا آپشنز ہیں اب اس وقت شہباز شریف صاحب کے پاس؟
پہلی بات تو یہ
جی میرے خیال میں نہیں, ان کی لائن اس وقت نہیں مل رہی ہے. امجد شعیب صاحب آپ فرمائیے.
یہ سیگمنٹ کا جو آپ نے سوال کیا ہے, کوشچن آپ نے ریز کیا, دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈرے یا اسٹیبلشمنٹ کو دخل دے کے کچھ کام کرا سکے, اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں یا تو قانونن کو ایسی چیز ہو کہ وہ کسی کو کوئسٹ کر سکتے ہیں کسی سے, مثال کے طور پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کسی کو کہتی ہے کہ جی آپ اس پہ یہ کیس بنا دیں یا اس پہ کیس ختم کر دیں اور وہ شخص اگر نہ مانے, نیب کا چیئرمین ہے, وہ نہ مانے تو اسٹیبلشمنٹ اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟
صحیح,
بس تو قانون میں کوئی پاور ہی نہیں ہے. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جب یہاں ماشاء اللہ وغیرہ لگتا رہا اور جب وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر موجود ہوتے تھے تو ان کے اختیارات میں سب چیز تھی, ملک کا صدر بھی وہ بن جاتا تھا, آرمی بھی اس کے نیچے تھی, پورا ملک کا نظام اس کے اشاروں پہ چلتا تھا, وہ کر سکتا تھا ایسی.
اچھا
آج کا تو چیف آف آرمی صاحب یا کسی ان کا قانوناً کوئی کسی کو نہ سزا دے سکتے ہیں نہ اگر کوئی وہ کسی کو کہہ بھی دیں اور وہ نہ مانے تو آپ اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے, لہٰذا وہ کیوں مانے گا اسٹیبلشمنٹ کی یا کسی اور؟
اچھا اچھا مقتدہ صدر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو یہ صورتحال بن رہی ہے اس میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب کی گرفتاری پر احتجاج بھی کیا ہے اور اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے, کیا اس وقت تو ساری اپوزیشن پارٹیز, ان کی جماعت اسلامی کا بھی ریپرزنٹیٹو شامل تھا اس میں, اس صورتحال کو پولیٹیکلی اپنے حق میں کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟
شکریہ جعفر صاحب. میرا اپنا گمان یہ ہے کہ اس مرحلے پر اور جس انداز میں یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے غالباً یہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے گی, کیونکہ بلاول کی طرف سے بھی اس پر تنقید کی گئی ہے, آصف زرداری صاحب نے بھی تنقید کی ہے, مولانا فضل الرحمان نے بھی تنقید کی ہے اور مسلم لیگ تو متاثرہ جماعت ہے ہی. تو یہ جو پوری صورتحال پیدا ہوئی ہے اور خاص طور پر ضمنی انتخابات کے موقع پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے, اس نے بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے ہیں. دیکھیے بہت ساری چیزیں آپ بھی جانتے ہیں, صحافت سے آپ کا تعلق ہے, کہ بین السطور میں ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل واضح طور پر جس طرح سے کہ منظر نامہ پیش کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے وہی ہو. منظر نامہ کچھ اور ہوتا ہے, پیش کچھ اور کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے نا, یہاں پر ایک معاملہ یہ ہے کہ اداروں نے اپنی جو وقار ہے اور اپنی وقت ہے اس کو خود کم کیا ہے, اور جس انداز کے فیصلے اداروں کی طرف سے آ رہے ہیں, جس انداز کے ان کی طرف سے جو معاملات پیش کیے جاتے ہیں, تو وہ اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہو رہی ہیں, اور عام آدمی کا ذہن تسلسل کے ساتھ کنفیوژن کا شکار ہے. کرپشن جو ہے وہ بیڈ گورننس کے نتیجے میں جنم دیتی ہے, اور پاکستان میں یہ کسی ایک جماعت کو نہیں کہہ سکتے کہ بیڈ گورننس پاکستان میں تقریباً ہر سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں نے دکھائی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان تسلسل کے ساتھ ترسلی کی جانب گیا ہے, 1965 تک وہ ملک کے جس کی معیشت سب سے بہتر تھی اس خطے کے اندر، وہ ملک کے جو تیزی کے ساتھ معاشی طور پر ترقی کر رہا تھا، معاشی نمو اس کی شرح بہت آگے تھی، وہ ملک اچانک کیوں گیا، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ کرپشن اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ 1965 کے بعد تسلسل کے ساتھ ہماری جو حکمرانی ہے وہ روبہ زوال ہوئی ہے. اچھا. اور اس روبہ زوال ہونے کا نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے.
اچھا جنرل امجد شعیب صاحب، یہ اور فرمائیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ سلیکٹو وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اکراس دی بورڈ نہیں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کتنی حقیقت نظر آتی ہے، یہ صرف الزام تراشی ہے؟
نہیں، میرا خیال ہے یہ ایک ایسے ڈھونگ ہے. آپ یوں دیکھیے کہ پاناما کیس میں 345 لوگوں کے نام آئے اور حکومت تھی نواز شریف صاحب کی، ان کا فرض تھا کہ 345 لوگوں کا قصہ آگے چلواتے، نیب کو فیسلیٹیٹ کرتے، اپنے ایف پی آر کو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو حکم دیتے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ تیار کریں اور نیب کے پاس ریفرنسز لے کے جائیں، لیکن وہ نہیں ہلے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور پھر وہ عمران خان لگے رہے میرا خیال ہے اس کام میں، اور اس میں نواز شریف صاحب والا قصہ جو ہے وہ عدالتوں میں آ گیا. لیکن میں ایک چیز، ابھی مقتدیٰ صاحب بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی جو بات کی وہ اس میں بھار صورت وہ کچھ رنگ دینا چاہ رہے تھے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کا، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے، وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے تقریر کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ جائیدادیں ہماری ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں، پھر وہ کہتا ہے ہمارے ہاتھ صاف ہیں، یہ ذرائع ہیں، احتساب ہم سے شروع کیا جائے، پھر وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے قوم کو ایڈریس کرتا ہے، پھر وہ یہی راگ الاپتا ہے، پھر جب وہ جاتا ہے عدالت جب اس سے مانگتی ہے تو وہ قطری خط پیش کر دیتا ہے اور ایک جھوٹا جعلی ایفیڈیوٹ دے دیتا ہے، پھر جب وہ وہاں سے نکل کے کیس ٹرائل کورٹ میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اپارٹمنٹ کس کے ہیں، یہ میرے بیٹوں کو دادا شادا نے دیے ہوں گے، وہ قطری خط بھی غائب ہو جاتا ہے. باقی بھی قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کہتی ہے کہ بھائی تو قطری خط لے کے آ، یا اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بھائی تو، یہ مشکل یہی ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ایسا تیار کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو بچنے کا رستہ نکل آتا ہے لوگوں کو. یہ واحد ملک ہے پاکستان، اتنا بدقسمت ملک ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ آپ 1965 کی کہانی مقتدر صاحب بتا رہے تھے، یہ یہاں پہ ایک کرپٹ آدمی کو سپورٹ اتنی زیادہ ملتی ہے، کبھی آپ نے دنیا میں سنا ہے کہ کرپشن کا کیس ہو کسی پہ اور اس کو پارٹی کا ہیڈ بنا لیا جائے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کرپشن کا کیس ہو اور آدمی اس کے باہر نعرے لگ رہے ہوں کہ میاں تیرے جانسار بے شمار بے شمار؟ اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ کرپشن 5 ارب روپے کی کرپشن کا شرجیل میمن صاحب کے اوپر الزام ہو اور جب وہ ملک میں واپس آئے تو اس کو سونے کا تاج پہنا کے اس کا جلوس نکالا جائے؟ یہ وہ دکھ ہے جو انہوں نے معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیا ہے.
جی.
آج جو کرپشن پکڑی نہیں جا رہی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ معاشرہ کرپشن کی کو جس زمانہ تھا جب اس کو نفرت سے دیکھتا تھا، آج وہ نہیں ہے ایسی صورتحال. پیسہ پلے ہونا، جس کی جیب میں دولت ہے، پیسہ ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، چوری کا ہے وہ نہیں پوچھا جاتا، وہ معزز آدمی اس لیے کہ اس کی جیب میں پیسہ ہے، وہ ہر کسی کو خرید سکتا ہے.
اچھا.
یہ دکھ ہے اس معاشرے کا آج.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے
وقت تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر کوئی کہہ دیتا تھا کہ فلاں آدمی کرپٹ ہے اور اس کا یہ کرپشن ہے، وہ اس نے پیسے کھائی ہے، اس گھر میں رشتہ بھی لینے کوئی نہیں جاتا تھا.
صحیح. ہمارے ساتھ رہیے گا آپ دونوں صاحبان.
اس کے ساتھ تصویریں کھینچوا رہے ہیں.
ہمارے کچھ کالرس ہیں، دو کالرس ہیں، شاید وہ کوئی آپ سے سوال کرنا چاہیں. اقبال صاحب ہیں تلاگنگ سے. جی اقبال صاحب.
جناب میرا یہ دو بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ جو یہ بیٹھے ہیں اپوزیشن کا رول ادا کریں، ان سے سوال یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا کرپشن ہوئی ہے یا نہیں، ایک بات.
جی.
نمبر دو، اگر کرپشن ہوئی ہے تو کسی جگہ سے تو بسم اللہ اسے کرنی چاہیے تھی.
اچھا.
فار ایگزامپل میں نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا، تو اگر مجھے پکڑا گیا ہے تو اس کو کیوں نہیں آگے چلنے دیتے یہ کام کو؟
اچھا.
اسٹیبلشمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کرپشن کی ہے، یا تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ فلاں ادارے نے کرپشن کی ہے اور فلاں شخص نے کی ہے.
آپ کا کمنٹ بہت درست ہے. جی بالکل صحیح ہے. ہمارے ایک اور کالر ہیں قصور سے، طارق سختائی صاحب. جی طارق سختائی صاحب.
جی السلام علیکم سر. میرا سوال ہے سر اپنے پینلسٹ سے، یہ جو کرپٹ آدمی ہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، ان کو تو ان کا احتساب کڑا ہونا ہی چاہیے، وہ جس بھی عہدے پہ ہو. سوال میرا سر یہ ہے کہ یہ جو آپ گرفتاری عمل میں آئی میاں صاحب کی، اس کے اثرات ملکی سطح پر کیا ہوں گے؟ اس وقت جب ایک نئی حکومت بن چکی ہے اور ٹیک آف کے مراحل میں بھی ہے, عمومی رائے تو اب اس وقت یہ ہے کہ حکومت کو معاشی مسائل کا سامنا ہے شدید تر, تو ان حالات میں کیا ہوگا منظرنامہ وطن عزیز کا جبکہ اس وقت جب گرفتاری آئی ہے؟
جی جنرل صاحب, جنرل امجد شریف صاحب,
پہلا جو کوشچن تھا اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ پاناما کا کیس یہ باہر سے آیا اور ساری دنیا کو ہلایا اس نے, کیونکہ صرف پاکستان کے نام نہیں تھے, لہذا اس کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بوچال یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا, یہ بوچال کر دی, وہ تو ہے نہیں, یہ کیس باہر سے آیا اور چلا جس انداز سے, اس میں بھی کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کا دخل تھا سوائے اس کے کہ میاں صاحب نے خود اپنے آپ کو پیش بھی کیا اور خود کہا بھی کہ عدالتی کمیشن بنا لیں, یہ تو زیادہ بات ہوئی کہ وہ کیس چلا اور جی آئی ٹی بن گئی تو کیس کا رخ بدل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سیاست پہ یا ان چیزوں پہ اثر ہے, یہ اس کا اثر لازمن برا ہوگا اس لحاظ سے کہ پاکستان میں عوام میں شعور نہیں ہے, شعور کی کمی جو ہے وہ یہ نہیں کہ لوگ سننا نہیں چاہتے یا ان کو شعور دیا نہیں جاتا یا وہ شعور لینا نہیں چاہتے, وہ نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ آج ایک سوسائٹی میں ڈویژن ہے جس کی وجہ سے لائلٹیز اتنی فکس ہیں کہ ایک آدمی سے آپ مزار میں پوچھیں کہ بھائی پاکستان میں کرپشن ہے, وہ کہہ رہے جی بہت کرپشن ہے, پھر کرپشن کی وجہ سے مشکلات ہیں, کیا جی بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں, پھر آپ پوچھیں کہ کرپشن کا سب سے بڑا مگرمچھ کون ہے اس ملک میں, تو کہہ دیں گے میاں صاحب کا ہی سنتے ہیں, پھر ووٹ کا پوچھیں تو کہیں گے وہ میاں صاحب کو دے گی. یہ وہ خرابی ہے جہاں آ کے آج سیاست جو ہے وہ ایک ایسا رخ لے گئی ہے کہ پورے غلط کام کر کے بھی آپ وہاں پہ معزز ہیں. زرداری صاحب کا کیس یہاں سنا گیا, آپ نیب کی کاروائی بھی دیکھ لیجئے, پہلے کیس میں کنٹیکٹر کے دو ریفرنسز تھے, ایک ریفرنس میں نیب نے فوٹو کاپیز لگا کے تو کیس پیش کیا, وہ ڈاکومنٹ ایکسپٹ نہیں ہوئی, کیس خارج کر دیا گیا اور زرداری صاحب بری ہو گئے. دو مہینے بعد دوسرا ریفرنس آیا, اس میں پھر جا کے ڈاکومنٹس وہی فوٹو کاپی لگائیں, کیا نیب ادارے کا بھی احتساب نہیں ہونے چاہیے کہ بھائی تمہیں جب پہلے تو پہلی دفعہ فوٹو کاپیز نہیں ہونی چاہیے تھی, پھر جج صاحب کا عمل دیکھ لیجیے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ جی ہم آپ کو کچھ کیس دیتے ہیں آپ اوریجنل لے کے آئیے, لیکن یہ سارا چونکہ آپ نے سسٹم برباد کر دیا ہوا ہے, جب آپ حکومت میں آتے ہیں اپنے مرضی کے لوگ نیب میں گھسا دیتے ہیں, اپنے مرضی کے لیب کے آپ جیٹ لگوا لیتے ہیں, پھر کیسز انہیں کے تھرو جب آپ فارغ کرواتے ہیں, اور نیب میں ان اداروں میں انویسٹیگیشن پہ جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں
جی
وہ بھی چونکہ پولیٹیسائز یا اپنی مرضی کے لوگ رکھے ہوئے ہیں, وہ لوپ ہول چھوڑتے ہیں آپ کی انویسٹیگیشن میں اور ڈیفینس والوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کمزوری چھوڑی ہے اس کو ایکسپلائٹ کر لینا. یہ ادارے جس حال میں آج ہیں اس میں نہ کوئی تصاب ہے, نہ ہوگا, نہ کسی کو سزا ہوگی, پہلے تو ان لوگوں کو پوچھنے چاہیے تھا کہ بھائی ہر ابھی یہ پکڑے گئے شہباز شریف صاحب, ان سے پہلے آگ کا حساب لینا کہ ہر ادارہ جہاں پہ کوئی گڑبڑ تھی ادھر آپ نے آگ کیسے پہنچ گئی تھی وہاں پہ.
بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب اور جناب مقتدی منصور صاحب. سامعین چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ ٹرائبل یوتھ نے ایک مظاہرہ کیا ہے پشاور میں, اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو اصلاحات نافذ ہونی تھیں وہ فوراً کی جائیں اور سہولتیں فراہم کی جائیں. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر اعجاز موجود ہیں جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, ان کا تعلق پشاور یونیورسٹی کی پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے رہا ہے اور وہ ان موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہیں, لیکن پہلے ہی ایک چھوٹی سی رپورٹ جس کے بعد ان کا ان پٹ لیں گے.
خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے لوگوں کو درپیش مسائل کے حل اور اصلاحات میں تاخیر کے حوالے سے ہفتے کے روز پشاور میں ایک احتجاجی دھرنا منعقد کیا. پشاور صدر کے علاقے قیوم سٹیڈیم سے گورنر ہاؤس تک احتجاجی واک کیا گیا اور بعد میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا. ٹرائبل یوتھ موومنٹ کے سربراہ شوکت عزیز نے مطالبات کے بارے میں بتایا.
موبائل نیٹ ورک نہیں ہے, انٹرنیٹ نیٹ ورک نہیں ہے, بنیادی حقوق کے کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہاں پہ دیکھا جائے اسکولز میں استاد نہیں ہے, اسکولز ویران پڑے ہیں, بلڈنگز ویران ہیں, ہاسپٹلز نہیں ہے, تو وہاں پہ انسانی زندگی بھی گزارنا مشکل ہو چکی ہے. پر بلدیاتی الیکشن ہو جائے, وہاں پہ صوبائی الیکشن ہو جائے, وہاں پہ جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا قبائلی طلبا کا جو کوٹا ہے وہ ڈبل کیا جائے.
بعض شرکاء نے موجودہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ جب قبائلی علاقوں میں اصلاحات کے لیے تحریک چل رہی تھی تو مذکورہ جماعت اس کی بھرپور حمایت کر رہا تھا, لیکن جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آیا تو اس کے قائدین نے اصلاحاتی عمل میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے. خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ٹرائبل یوتھ موومنٹ کے سرگرم کارکن داؤد افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جنہوں نے الیکشن سے قبل ہم سے وعدہ کیا تھا فاٹا ریفارمز میں کہ اگر انہیں حکومت مل جائے تو وہ فاٹا ریفارمز کو بھرپور انداز میں وہ امپلیمنٹ کریں گے, فاٹا کو مین اسٹریم میں لائیں گے مکمل طور پہ, لیکن اب جب ان کو حکومت ملی اور وہ منصب پہ بیٹھے تو وہ اس چیز کو مکمل طور پہ اگنور کر رہے, وہ مختلف رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں, کبھی آرڈیننس کی بات کرتے تو کبھی آئی جی آر کی بات کرتے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹاسک فورس بنایا ہوا ہے انہوں نے فاٹا اصلاحات کے لیے, ان میں بھی ایسے نمائندے اور لوگ شامل ہیں جو فاٹا اصلاحات کے وہ مکمل خلاف تھے, ان پہ بھی ہم اعتراض ہم انہیں مسترد کرتے.
جی ڈاکٹر اعجاز, یہ فرمائیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے فاٹا اصلاحات پہ کیوں نہیں عمل ہو رہا؟
یہ ایک بہت عجیب سی صورتحال ہے. اس کا اعلان جس طریقے سے فاٹا اصلاحات ہوئے, یہ جیسے یہ سیگمنٹ بتا رہے تھے, یہ نوجوان لوگ وہاں کے مختلف لوگ, مختلف سیاسی پارٹیاں ملک کی بھی ایک دو کے علاوہ تقریباً سب مطالبہ کر رہی تھیں کہ یہ ان کی مین اسٹریمنگ ہونی چاہیے, اور براڈر مختلف ویو سے مگر براڈر کنسنسس یا کافی اوورویلمنگ ویو تھا کہ اس کا وائد پریکٹیکل ہر خیبر پختونخوا کا حصہ ہونا ہے. حکومت نے بھی 2016 میں یہ پروسیس شروع کیا خود ہی, اور اس کے لیے حکومت ایک کمیٹی بنائی گئی, انہوں نے رپورٹ دی کہ اس طریقے سے ہوگا, پانچ سال کا عرصہ دیا, سب مانتے تھے کہ ایک دم تو نہیں ہو سکتا ہے, اس کے لیے پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوگا, یہ وقت لے گا, پولیس عدالتی نظام ایڈمنسٹریٹو نظام لوگوں کے ایک بیہیویئر ایٹیٹیوڈ اور یہ ساری چیزیں تو وقت لے گا, مگر اس پہ عمل شروع ہونا, پھر وہ غائب ہو گئے خاموشی. پھر ہم پچھلی اسمبلی کے آخری تین چار دنوں میں, چونکہ وہاں پر سینٹر تو فاٹا میں تھی مگر اور پختونوں کے علاقوں میں تھی, ایک پختون تحفظ موومنٹ نکلی, اس نے لوگوں کو کافی وہ کر دیا, الارم کر دیا کہ یہ سچویشن حاصل ہے. اس وجہ تھی یا جو وجہ بھی تھی, ان ایکسپلینڈ یک دم آؤٹ آف دا بلو ایک دم وہ آئینی ترمیم ہی ہو گئی کہ جی یہ اس کا حصہ بنے گا پانچ سال میں اور یہ سارے کام ہوں گے. اب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کا کام شروع ہو جائے گا, اور پھر انٹرم گورنمنٹ تھی تو چلو خیر ہے, وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے. اب یہ موجودہ حکومت سے یہ ایکسپیکٹیشن تھی, جو بھی یہ آ گئی یہ کوئی اور بھی آتی, مگر چونکہ ساری پارٹیوں کا یہ بات تھی کہ یہ میسی میں ہوگی, آئینی ریکوائرمنٹ بھی اب موجود ہے کہ یہ ہونی ہے, وہ بلکہ ہو چکا ہے صوبے کیسے, ان کو پہلے ایجنسیز کہتے تھے اب اسے ضلع کہتے ہیں, اور صوبہ پختونخوا ضلع پلانا ضلع خیبر ضلع وزیرستان نام تو یہ کہا جاتا ہے, مگر اس کے لیے جو سسٹم بننا تھا جو پروسیس شروع ہونا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا.
اچھا اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ کیا ہے, سیریسنس نہیں ہے؟
میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آئین میں بھی ترمیم کی گئی, یہ فیصلہ بھی کیا گیا, یہ کوئی اسٹیٹ کا کوئی پراپرلی وہ کنوینس نہیں تھے کہ یہ ہونا چاہیے, وہ میرے خیال میں اس وقت وہ جو پختون تحفظ موومنٹ تھی اس کو کمزور ڈیفیوز کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں لگا دیا جائے, وہ کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی پولیٹیکل لیول پر کہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے ریاست کی طرف سے اس پارٹی ہو یا وہ پارٹی ہو کہ اس میں اس کو ریفارم کیا جائے, اس کو مینشن کیا جائے. اب اس وجہ سے جنرلی نظر آتا ہے کہ وہ ہوا میں معلق ہے, تو اس میں وہ عمل ابھی نہیں شروع ہو رہا ہے کہ بھائی عدالتی نظام کیسے بنایا جائے گا, اس کے لیے لوگ ٹرین کیے جائیں, پولیس کی ٹریننگ کی جائے.
تو اس میں گورنمنٹ کا کیا کہنا ہے؟
پھر ایک اور بات, اس میں پھر بجٹ الوکیشن پیسوں کے بہت اہمیت ہے, اس لیے کہ اس میں آپ نے بہت ہیویلی بہت زیادہ خرچہ کرنا ہوگا پاکستان میں, خاص میں اس وقت اکنامی کے لیے بھی کافی پیسوں کے لیے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اب اتنی کمٹمنٹ وہ کرنا ان کے لیے شاید اس وجہ سے بھی ایک وجہ ہو کہ مشکل ہوگی کہ اس پہ ایکسٹرا پیسے کون لگائے گا. جو ہے انہیں چلانا مشکل ہے. تو نہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے نہ اکنامک کیپیبلٹی بھی کمزور نظر آ رہی ہے. تو اس وجہ سے کنفیوژن کی سچویشن ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز آپ کے ان پٹ کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. سامنے ایک بریک لیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ تو بلوچستان سے جناب جلال نور زئی صاحب موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان آج دورہ کر رہے ہیں بلوچستان کا, اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ایک بریک.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
قبل اس کے کہ میں جلال خان نور زئی صاحب سے گفتگو شروع کروں, میرے ایک کالر ہیں اسٹار صاحب مردان سے, پہلے میں ان سے بات کر لوں. جی اسٹار صاحب.
سر میرا تو سوال تھا پچھلے موضوع جو تھا نا آپ کا,
جی
تو اس کے متعلق تھا.
اچھا وہ تو آپ تو پہلے سیگمنٹ میں تھا,
ختم ہو گیا. میرے پینل سے یہ سوال تھا نا, وہ کہتا ہے کہ سیاست میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے, تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دھرنا تھا نا,
جی
دھرنا, دھرنے والوں نے صدر کے گھر پر حلہ بول دیا, اس نے ٹی وی پر حلہ بول دیا, اس نے صدر کے پارلیمنٹ ہاؤس پر حلہ بول دیا, اور کسی نے اس کو منع نہیں کیا, تو اس سے آپ کیا سبق لیتے ہیں؟ میرا یہ سوال تھا ان سے.
یہ تو ایک طرفہ نقطۂ نظر ہے, دوسری نقطۂ نظر بھی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اس پر کوئی ایک حتمی رائے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ہر پارٹی کا اپنا موقف ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ دوبارہ سوال کیجیے گا کسی موقع پر, تو آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اب ہم گفتگو کرتے ہیں جلال خان نورزے صاحب سے. یہ بتائیے جلال خان صاحب کہ وزیر اعظم دورہ کر رہے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلوچستان کو اگنور نہیں کیا جائے گا, سی پیک کے منصوبے جو بلوچستان کے حوالے سے ہیں ان پر بھی نظر ثانی کی جائے گی. کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے بلوچستان کی گورنمنٹ اور پبلک, اور کیا ایکسپیکٹیشن ہے خاص طور پر مالی مسائل کے حوالے سے؟
دیکھیں یہ عمران خان کا دورہ ان کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا ہی دورہ تھا یہاں بلوچستان یا کوئٹہ کا. تو اس دورے سے قبل بھی جب حکومت پاکستان نے سعودی عربیہ کی حکومت کو سی پیک میں شراکت داری کی دعوت دی اور یہاں پہ آئل ریفائنری کی باتیں بھی ہوئی, تو اس حوالے سے نیشنل پارٹی, اسی طرح بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر منگل کی جماعت جو کہ ان کی اتحادی بھی ہے عمران خان کی, ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار ہوا ہے کہ اس پورے عمل میں صوبائی حکومت کو یا صوبے کو وہ آن بورڈ نہیں لیا گیا ہے, بلکہ وہ نظر انداز ہوا ہے, اور سارے فیصلے یا جتنے بھی اقدامات تھے وہ بالا دو ممالک کے درمیان اٹھائے گئے ہیں. تو اس کے دوسری طرف جو سابقہ یہاں پہ منصوبے تھے جیسے تیتیان اور اس طرح سندک, تو اس حوالے سے بھی صوبائی حکومت نے گزشتہ روز ہی ایک قرارداد منظور کی ہے کہ سندک کی جو انتظامی امور ہے وہ بلوچستان کے حوالے کیا جائے, اور اس حوالے سے جو اس معاہدے میں ایک جو اس میں تجدید ہوئی ہے اس حوالے سے بھی صوبے کو آگاہ کیا جائے. تو اس پہ ایک رولنگ ڈپٹی اسپیکر جو کہ اجلاس چیئر کر رہے تھے ان کی طرف سے یہ آئی کہ کمیٹی بنائی جائے گی کہ جو ان معاملات ان امور کا جائزہ لے گی. تو دوسری جانب یہاں پہ حکومتوں کا تو یہ دعویٰ رہا ہے کہ صوبے کو محرومی دور کی جائے گی, ان کو اس محرومی کے حوالے نہیں کیا جائے گا, لیکن یہ محرومی بدرجہ اتم موجود ہے. ابھی چند دن پہلے ہی بلوچستان کے وزیر خزانہ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں یہ کہا کہ ان کے پاس تو یہاں پہ محض 80 کروڑ روپے رہ گئے ترقیاتی اخراجات میں صوبے میں, جب ایک پورے صوبے کے ساتھ 80 کروڑ روپے رہ گئے ہو ترقیاتی اخراجات کے مد میں, تو پھر اس صوبے کی محرومی کس طرح دور کی جائے گی؟ تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی حکومت اس جانب توجہ دے کہ جو آئینی معاملات ہیں اس کو آئین کے دائرے میں رکھ کے, اگر وہ آئین سے بالا کوئی اقدام اٹھائیں گے تو ان کی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے.
مگر
آج کمانڈر سدرن کمانڈ کی جانب سے جس میں آرمی چیف پاکستان کے آرمی چیف بھی موجود تھے کوئٹہ کینٹ میں. عمران خان کو ایک بریفنگ دی گئی ہے اور یہ بریفنگ صوبے میں امن کے حوالے سے, سی پیک کی سیکورٹی کے حوالے سے اور یہاں پہ جو پاک افغان بارڈر پہ حفاظتی باڑ لگائے جا رہے اس حوالے سے دی گئی تھی. خوشحال بلوچستان کا جو ایک منصوبہ ہے, ان کا ایک ویژن ہے, اس پر بھی بریفنگ دی گئی. تو اگر صوبے کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر آئینی طور پر معاملات کو دیکھا جائے اور کہیں پہ بھی کوئی غیر آئینی قدم بالخصوص ترقیاتی امور میں, جیسے کہ ایک بڑے بڑے پروجیکٹ ہے, اس حوالے سے صوبائی اسمبلی تو رو رہی ہے کہ وہ کر دے. اور پھر سی پیک تو اس حوالے سے اس کی ایک انٹرنیشنل ایک اہمیت ہے, اگر اس میں صوبے کے اندر ناراضگی کا کوئی گوشہ آتا ہے, اس میں کوئی خفگی آتی ہے, تو اس سے دنیا کے دوسرے ممالک جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کے اس عمل میں شریک ہو, وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے اور حکومت پاکستان کے لیے مسائل بن سکتے.
اچھا مجھے یہ بتائیے جلال خان صاحب جی, میرا سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اس کو آشیرواد حاصل ہے مرکزی حکومت کی اور عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی, اور عمران خان صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے جو وزیر اعظم ہے کہ جو صوبے کی محرومیاں ہیں ان کو دور کیا جائے گا, کیا اس وقت بلوچستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ نیشنلسٹ پارٹیز ایک پیج پر ہیں اس حوالے سے؟
نہیں, دیکھیں اس میں ایک بڑا ایک خلیج اور فرق ہے ترجیحات کا, لیکن ہونا یہی چاہیے کہ صوبائی حکومت اور اس کے ساتھ وہ جماعتیں جو اس وقت یا اپوزیشن میں ہیں یا اس وقت بلوچستان کی اسمبلی میں موجود ہی نہیں ہے, یہ تمام جماعتیں ایک مشترکہ موقف کے ساتھ آگے جائے تاکہ جو صوبے کے معاملات ہیں, مسائل ہیں, بالخصوص آئینی 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو دعویٰ ہے کہ صوبے کو اختیارات ہنوز نہیں ملے ہیں, تو اس پر اگر ایک مشترکہ لائے عمل طے ہوگا اور اس پہ ایک پلیٹ فارم سے ایک بات کی جائے گی تو یہ صوبے کے مفاد میں ہوگا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت, اگرچہ بلوچستان اسمبلی کے اندر چند دن پہلے این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کا اجرا ہو اور اس میں کما کہو حصہ دیا جائے صوبے کا, اگر یہ سب کچھ نہ ہو, چونکہ بلوچستان کی صوبائی حکومت مرکز کی اتحادی ہے اور یہ ایک پابند قسم کی حکومت ہے, اور اگر انہوں نے اس پابندی کو آخر تک قبول کیے رکھا اور حقائق کو جاننے کی بجائے نظر انداز کیا تو یہ مسائل بنیں گے. پھر خصوص جیسے جعفر صاحب میں نے امن و امان کا ایک مثال میں نے پیش کی کہ اس کا مسئلہ ہی یہاں کی صوبائی جو صوبے کے اندر جو آئینی معاملات ہیں, یہاں پہ جو ایک ترقیاتی عمل ہے, اور پھر یہ ایک اختیار کا, آئینی اختیار کا, قانونی اختیار کا جو مرکز سے اٹھا جا رہا ہے سالوں سے, اگر اس پر توجہ نہیں دی جائے گی پھر یہ مسئلے بنیں گے. تو صوبائی حکومت کو سردست اس حوالے سے ان کے پاس ایک اچھی اپوزیشن صوبے میں موجود ہے, بلوچستان پارٹی مینگل کی شکل میں اور جمعیت علماء اسلام کی شکل میں, بلوچستان عوامی پارٹی عوامی کی شکل میں, اے ایم پی وغیرہ ان کے ساتھ حکومت میں ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, وغیرہ کل اگر ایک تلخی کا ماحول بنے گا اور محض ایک لیپا پوتی والا معاملہ ہوگا تو پھر میرے خیال سے عمران خان کے لیے بھی مسائل بنیں گے اور پھر سیکیورٹی کے مسائل بنیں گے. ہم اس کے متحمل مزید نہیں ہو سکتے کہ جو ایک سیاست خطے میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور اس میں بلوچستان کا ایک مسئلہ زندہ رہے. میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو, یہ جو مسائل کا ایک انبار پڑا ہوا ہے, اس کے حل کرنے کی جانب پیش رفت ہونی چاہیے تاکہ حقیقی معنوں میں آئین کی بالادستی ہو اور آئین کے تحت دیے گئے اختیارات اس صوبے کو تفویض ہو, اور تب ہی جا کے یہ صوبہ ترقی کی جانب گامزن ہو سکتا ہے, اور اس جانب عمران خان کو بالخصوص توجہ دینی ہوگی.
بہت شکریہ جی.
نعروں سے اور دعووں سے شاید مسئلہ حل نہ ہو.
بہت شکریہ جلال خان نوری صاحب. اور صاحب میں اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا اور اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکی سینٹ میں کچھ ہی دیر کے بعد ایک سپریم کورٹ کے نئے جج کی تقرر کے لیے ووٹنگ ہونے والی ہے. یہ خاصا الجھا ہوا معاملہ تھا, اس پہ سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی میں مسلسل سماعتیں ہوئیں, ایف بی آئی کو تحقیقات کرنی پڑی, اور اب معاملہ وہاں آ گیا ہے کہ مبصرین کے بقول آئندہ چند گھنٹوں میں ہو سکتا ہے کہ جج کیوناف سینٹ کی طرف سے منظوری حاصل ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے جج کے منصب پر فائز ہو جائیں. ہمارے ساتھ اس وقت تو بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان الحق صاحب موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت تو جناب ایم جے خان صاحب بھی موجود ہیں جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے, اور ہمارے ساتھ علی اکبر صاحب ہوں گے جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. فیضان صاحب, یہ امریکہ میں ایک انتخابی سال ہے, صدر ٹرمپ کا جو نعرہ ہے امریکہ فرسٹ, اس پر اس اپائنٹمنٹ کا اگر یہ ہو جاتا ہے کیا اثر پڑے گا, کس طرح امپیکٹ کریں گے یہ انتخابات کو؟
جی جعفری صاحب, جو ان کا جو سلیکشن ہے سپریم کورٹ جج کی, اس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ میں جو کنزرویٹو اسکول آف تھاٹ ہے, یعنی جو کنزرویٹو طریقے سے سوچنے کا جو انداز ہے, اس کی اس میں اضافہ ہوگا ان کے ووٹ میں. تو جو ووٹنگ ہے وہ جو ووٹ ہوں گے فیصلوں کے, وہ اس کی طرف چلے جائیں گے, کنزرویٹو پوائنٹ آف ویو کی طرف. ایسا ہی ایک زمانے میں پریزیڈنٹ ریگن کے زمانے میں ہوا تھا, اور اس کے بعد بڑی دیر تک سپریم کورٹ جو ہے وہ کنزرویٹو رہی, اور اب بھی ایسا ہوا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ اوباما جو تھے وہ اپنے دور حکومت میں کسی جج کو وہ نہیں کر سکے, نامزد نہیں کروا سکے یا اس کی منظوری نہیں لے سکے, کیونکہ اس وقت وائٹ ہاؤس میں بھی ریپبلکن ہے اور سینٹ میں بھی ریپبلکن ہے, تو وہ اپنا زور لگا کر اپنے پسند کا جج جو ہے وہ لگوا چکے ہیں. اس کی وجہ سے امریکہ فرسٹ پہ تو اثر ہو یا نہ ہو, لیکن جو امیگریشن پالیسیز ہیں, پریزیڈنٹ کی جو ایگزیکٹو پاورز ہیں کہ وہ کیا, ایک جو امریکہ میں ایک صدر جو ہے کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عورتوں کا حقوق ہے, اور سب سے بڑے جو فیصلہ جس سے بہت زیادہ جو لبرل سائڈ ہے وہ بہت زیادہ موبلائز ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, وہ ہے عورتوں کے حقوق, کیونکہ رو ورسز ویڈ کا جو پرانا ایک ڈیسیجن تھا جو ارلی 70s میں لیا گیا تھا, جس کی وجہ سے خواتین کو اپنے جسم کے لحاظ سے خود فیصلے کرنے کی زیادہ ان کو دیا گیا تھا اختیار, اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لمیٹیشنز ہونے کا خطرہ ہے, جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ خاصی پریشان ہیں.
اچھا ایم جے خان صاحب, جیسا کہ مبصرین کہتے ہیں اور اس سامنے نظر بھی آ رہا ہے کہ اگر جج کیوناو صاحب کا تقرر ہو جاتا ہے جیسا کہ ایکسپیکٹڈ ہے, تو کورٹ جو ہے وہ کنزرویٹو ہو جائے گا, جیسے ابھی فیضان صاحب بھی کہہ رہے تھے. امریکہ کے معاشرے پر, امریکہ کی سیاست پر آنے والے عشروں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی, اور کیا یہ ڈیوائیڈ جو ہے مزید گہرا نہیں ہو جائے گا معاشرے میں؟
جی بہت بہت شکریہ یہ موقع دینے کا. پہلی بات میں بتا دوں کہ پریزیڈنٹ اوباما صاحب نے دو جسٹسز کو اپوائنٹ کیا تھا سپریم کورٹ پہ, جسٹس کیگن کو اور جسٹس سوٹو میئر کو. تو لاسٹ جو ان کے ٹرم میں آخری سال میں ان کو ایک اپارچونیٹی ملی تھی جج اپوائنٹ کرنے کی, مگر وہ ریپبلکن پارٹی نے اس کو, ریپبلکن جو سینیٹرز تھے کیونکہ ان کی میجورٹی تھی, انہوں نے اس کو کنسیڈر کرنے سے ہی انکار کر دیا. تو یہ اور اس دفعہ بھی جو بریٹ کیونو کی جو اپوائنٹمنٹ کی تقرری کے سلسلے میں جو کارروائی ہو رہی ہے, اس سے یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ ہماری سینٹ جو ہے وہ کانگریس بالکل ٹوٹلی ڈیوائڈیڈ کانگریس ہے, ڈیوائڈیڈ سینٹ ہے, اور یہ اس بات کی رمانی کرتی ہے کہ ہماری سوسائٹی ڈیوائڈیڈ ہے. امریکہ میں بہت ڈویژن ہے اس وقت, پولیٹیکل ڈویژن بہت بڑی ہے
جی,
اور بٹوین ریپبلکن ڈیموکریٹ, اور جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر, بریٹ کیونہ کے تقرری کے ایشو کے اوپر جس طرح سے ڈیموکریٹس نے متحد ہو کے, علاوہ ایک ڈیموکریٹ کے ساروں نے کے خلاف ووٹ دیں گے, اسی طرح ریپبلکن بھی سوائے ایک سینیٹر کے سب لوگ, سارے سینیٹر ان کے خلاف ووٹ دیں گے, تو وہی 51-49 کا نظر آتا ہے
جی.
مگر یہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ کے جسٹسز کی تقرری پہ عام طور سے سینٹ متحد ہو جاتی تھی, اور 80-90 ووٹس تک مل جاتے تھے سینیٹرز کے کسی بھی تقرری کے لیے. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ڈیوائڈ ہو, یو نو جسٹس کلیرنس تھامس کے سلسلے میں ڈیویژن تھی, اور وہ بھی اسی ایشو پر تھی جو بریٹ کیونہ کا ایشو ہے. اور بریٹ کیونہ کا ایشو جو ہے وہ صرف یہ نہیں تھے کہ ان کے خلاف عورتوں نے جو الزام لگائے کہ انہوں نے جوانی میں اپنے یا بچپن میں انہوں نے زیادتیاں کی تھی,
لڑکپن میں,
جس کو جی لڑکپن میں جو زیادتیں گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کہ جو آخری دن جو انہوں نے اپنی جو سینٹ کے سامنے اپنی پیش کی اس میں ان کا ٹیمپرامنٹ کا ایشو سامنے آ گیا, اور بہت سے لوگ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا اس ٹیمپرامنٹ کے شخص کو سپریم کورٹ کے عہدے پہ ملنا چاہیے, کیونکہ وہ ینگ ہیں, اور یو نو اگر حساب سے دیکھا جائے تباہی زندگی کے حساب سے, تو اگلے 30-35 سال تک وہ سپریم کورٹ پہ رہیں گے اور اس پہ ڈیسیشن پہ یو نو انفلوئنس رکھیں گے. تو یہ بہت ڈویژن کی والی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ایز اے سوسائٹی دیکھنا ہے کہ ڈویژن کس طرح کم کیا جا سکے, اور یہ پولیٹیکل ڈویژن پولیٹیکل لیڈرشپ سے آ رہی ہے, اور دونوں پارٹیز نے ریپبلکن نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا کہ اینڈ جسٹیفائز دا مینز, اور جو بھی کاروائی ہو ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹس, جو کہ پریزیڈنٹ کی سب سے امپورٹنٹ جو کاروائی ہوتی ہے اندرونی ملک کے لیے, اندرونی حالات کے لیے, وہ جسٹسز کی تقرری ہوتی ہے, چاہے وہ فیڈرل کورٹ کے جسٹس ہو یا سپریم کورٹ کے, ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو یو نو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ دوسرا جج اپوائنٹ کرنے کا موقع ملا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے کئی دہائیوں تک, اگلے 20-30 سال تک اس کے جو ہے اثر انداز ہوتے رہیں گے ان کے ڈیسیشن.
اچھا علی اکبر مرزا صاحب, بتائیے کہ اب ڈیموکریٹس کے پاس چوائس کیا ہے؟
پہلے تو شکریہ, اور دوسرا یہ کہ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ میں ڈیموکریٹ ضرور ہوں, ڈیموکریٹک اسٹریٹجسٹ بھی ہوں, ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ بھی رہا ہوں, لیکن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیفٹ ونگ سے تعلق رکھتا ہوں جو برنی سینڈرز والا ونگ ہے.
جی جی,
ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے, ظاہر بات ہے کہ یہ سوائے اس کے کہ اس چیز کو, کڑوی گولی کو وہ نگل لیں. میرا جو مسئلہ میرا ذاتی طور پر, اور بہت سے امریکنز کا اور ملینز آف ڈیموکریٹس اور امریکنز کا جو ایشو ہے جج کوانا کے ساتھ, وہ ان کے مس کنڈکٹ کے اکیوزیشنز نہیں ہے مین ایشو, اس لیے کہ ایکوزیشن یقیناً لگا اور ایک اس پہ غور ہونا چاہیے تھا, اور اس پہ ہمیں ایکوز کرنے والی خاتون کو بالکل سننا چاہیے تھا, وہ ہوا. اور ٹھیک ہے, کچھ شکایت ہیں کہ بھائی تحقیقات اس کی صحیح نہیں ہوئی, ایف بی آئی نے پوری کمپلیٹ تحقیقات وغیرہ نہیں کی, لیکن بہرحال جرم ثابت بھی نہیں ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. تو میرا ایشو وہ نہیں ہے زیادہ, کچھ ریزرویشن ہیں اس حوالے سے, لیکن میرا مین ایشو جو ہے ان کے حوالے سے وہ ان کے ویوز ہیں اور ان کا ٹیمپرمنٹ ہے. ان کے ویوز میں جو کچات والی بات ہے وہ ہے کہ یہ ووٹنگ رائٹس ایکٹ کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں گے, اس حوالے سے یہ کس طرح فیصلہ دیتے ہیں. کل کے دن صدر ٹرمپ کے خلاف اگر چارجز آتے ہیں, مولر انویسٹیگیشن کی رپورٹ جو سامنے آتی ہے, اور اس میں کیا صدر کو جو ہے کرمنل افنس میں ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے, اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, کیا قانونی کاروائی ہونی چاہیے, اور کیا ایک صدر خود اپنے آپ کو معاف کر سکتا ہے, یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جو پوٹینشلی سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں گے. تو اس حوالے سے ان کے جو ویوز ہیں وہ بہت ہی کنزرویٹو ہیں. میں کنزرویٹو تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی وہ ہیں جو ٹرمپ کے فیور میں جاتے ہیں, اور مجھے اس حوالے سے خدشات ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ رو ورسز ویٹ یا خواتین کا جو ابارشن کا ایشو ہے اس حوالے سے یہ کوئی تبدیلی کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے میں, بیکاز اٹ ول ٹیئر دا کنٹری اپارٹ. اور میرے خیال سے ججز نان پولیٹیکل تو کہے جاتے ہیں, لیکن وہ پولیٹیکل ریالٹیز کو اپنے ذہن میں
رکھتے ہیں. بالکل. اچھا,
اور میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے, اور اس لیے میں نے واضح کیا کہ میرا ڈیموکریٹک پارٹی کے کس ونگ سے تعلق ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ جو مینشن ہے سینیٹر ویسٹ ورجینیا کے, ڈیموکریٹ ہیں لیکن یہ کیوانا کو ووٹ دیں گے, اس لیے کہ وہ ہی از اپ فار ری الیکشن, اور یہ لوگ اتنا بیک بون نہیں رکھتے ہیں کہ باوجود تمام شکایتوں کے کوئی سٹینڈ لے سکے. انہیں اپنی سیٹ پیاری ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس ایشو پہ ہم کمپرومائز کر لیں تو باقی ایشوز پہ ہم ڈیموکریٹک سینیٹر رہ کے فائٹ کر سکتے ہیں. جبکہ ریپبلکنز کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنے جس بات کو کہتے ہیں, اور ٹرمپ کی اس بات کو میں مانتا ہوں, مجھے ٹرمپ سے 99% اختلاف ہے, لیکن ایک بات جو ٹرمپ میں ہے جو ڈیموکریٹک پارٹی کو کے لیڈرز کو اپنانی چاہیے, جو اوباما نے بھی نہیں کی اور دھوکہ دیا لوگوں کو, اور اس سے پہلے کلنٹن نے بھی کیا, وہ یہ ہے کہ اپنے بیس کے ساتھ آپ نے جو وعدے کیے ہیں ان کو خوش پورا کریں اور ان کو بیس کو خوش رکھیں. اور ٹرمپ کی کامیابی اور یہ کوانا کے اپوائنٹمنٹ میں ایک بڑا عنصر یہ ہے کہ ٹرمپ بہت پاپولر ہے اور اپنے بیس کی حد تک, اور سارے ریپبلکن ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ پرائمری ہو گئی تو وہ ٹرمپ کے خلاف اچھا جانے کی وجہ سے ہرا دیے جائیں.
صحیح. اچھا,
کوانا کے اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ کئی دہائیوں تک خطرہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ووٹنگ رائٹ ایکٹ کے حوالے سے اور دوسرے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں سیکنڈ امینڈمنٹ ففتھ امینڈمنٹ فرسٹ امینڈمنٹ ان حوالوں سے جو فیصلے ہوں گے اس میں یہ کافی حد تک جو ہے ملک کو پیچھے کی طرف لے جا سکتے ہیں.
اچھا.
لیکن بہرحال زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ باوجود اس کے کہ ایک جج کی اپوائنٹمنٹ تا حیات ہوتی ہے جب لیکن یہ کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے چل کے کیا ہوگا.
اچھا ایم جے خان صاحب یہ فرمائیے,
بظاہر یہی نظر آتا ہے
جی
کہ ملک کئی معاملات میں پیچھے کی طرف چلا جائے گا.
صحیح. ایم جے خان صاحب بتائیے کہ کیا جج کیوینوف کے اپوائنٹمنٹ کے بعد ٹرمپ صاحب کا فیوچر, جیسا کہ علی اکبر مرزا صاحب نے بھی کہا, سیف ہو جائے گا؟ ان کے اوپر کوئی چارجز اگر آتے ہیں فرض کیجیے, تو کیا وہ اس سے ان کو امیونٹی مل جائے گی؟
دیکھیں, ٹرمپ صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ آلریڈی اپنی بیس میں بہت زیادہ تھی اور اب وہ اور زیادہ بڑھے گی. ریپبلکن بیس ان سے بہت خوش ہے اور جو دوسرے ریپبلکن جو کہ ٹرمپ کے ساتھ نہیں بھی تھے وہ بھی اب ٹرمپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے, کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے ہونے کی وجہ سے اس کے جو فائدے ہیں کنزرویٹیوزم کے جو وہ پسند کرتے ہیں, چاہے وہ ٹیکس بریک ہوں یا سپریم کورٹ کی اپوائنٹمنٹ ہو, تو وہ ان کو وہ چیزیں مل رہی ہیں جو وہ چاہتے ہیں اور وہ ٹرمپ کی جو پرسنل ایشوز ہیں یا پرسنل پروفائل ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. اور یہاں پہ دیکھیں, ڈیموکریٹس, میں صرف سینیٹر منچن کی بات نہیں کر رہا, ڈیموکریٹس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ڈیموکریٹس اپنے آپ کو فائٹ نہیں کر سکتے, دے ڈونٹ ہیو دا بیک بون ٹو فائٹ. اب دیکھیں, جب یہ سینٹ میں آخری دن جب ہوا تو ریپبلکن سینیٹر نے کتنے سخت لہجے استعمال کرتے ہوئے اور ڈیموکریٹس کو کتنی سنائیاں وہاں پہ, اور کوئی ڈیموکریٹ سینٹ میں, حالانکہ 21 میں سے 10 ڈیموکریٹ بیٹھے ہوئے تھے, کسی میں یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کی باتوں کا جواب دے سکے اور ایسا جواب دے کہ جو قوم کو بھی لگے کہ بھئی ہاں یہ کوئی اسٹینڈ لے رہے ہیں. تو ڈیموکریٹ کے ساتھ پرابلم یہی رہی ہے پچھلے ہم 30-40 سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑی آسانی سے یہ موم ہو جاتے ہیں, اپنے فائٹ کو فائٹ لے کے نہیں چلتے. ریپبلکن کے ساتھ ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے جس میں چاہے وہ باقی لوگ پسند کریں نہیں کریں, مگر وہ اپنی فائٹ کو فائٹ کرنا جانتے ہیں اور اس کے لیے دے وانٹ ٹو ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
صحیح.
جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال اوباما صاحب کے وقت میں یہ موقع تھا, انہوں نے جج گارلینڈ کو ڈومینیٹ کیا تھا مگر ریپبلکن نے اسے کنسیڈر ہی نہیں کیا.
صحیح.
اور اس دفعہ جو بھی الزامات لگ رہے تھے اس پہ بجائے اس کے کہ ڈیموکریٹس غصہ دکھاتے, غصہ ہوتے یا غصے کا اظہار کرتے یا ان کو ایکیوز کرتے, ریپبلکن الٹا ان کے اوپر غصہ ہو رہے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو
صحیح.
یہ میں سمجھتا ہوں بڑا کمزوری ہے ڈیموکریٹس.
اچھا فیضان صاحب, میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, آخری سوال, پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملے گا اس اپائنٹمنٹ کا؟ فیضان صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی جی موجود ہوں میں. ٹرمپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان کا جو کوئلیشن ہے وہ ہے کنزرویٹو ایوینجلکس اور آپ کے ریسسٹ لوگ, اور ساتھ ہی ساتھ بڑے عجیب بات یہ ہے کہ پرو اسرائیل جتنے بھی لوگ ہیں, کیونکہ باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ ریسسٹ اور اینٹی سمائٹ لوگ بھی شامل ہیں, ایک دوسری طرف پرو اسرائیل لابی پوری ان کے ساتھ ہے. تو یقیناً ٹرمپ کو ایڈوانٹیج ڈیفینیٹلی ملے گا, اور جو ریسنٹلی پول آیا ہے وہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ میں انتھوزیازم کا جو گیپ تھا وہ کلوز ہو گیا ہے.
چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ صاحبان کا, آپ لوگوں نے زحمت فرمائی, فیضان صاحب, ایم جے اکبر صاحب اور علی گور مرزا صاحب, تینوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے, ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. اب ہم گفتگو کریں گے عراق کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق اسناد ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, عراق میں ایک نئے وزیر اعظم نامزد ہو گئے ہیں, ایک نئے صدر بھی بن گئے ہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو حکومت بنانے کی دعوت دی ہے, نامزد وزیر اعظم عادل عبد المہدی ہیں. یہ بتائیے مجھے کہ عراق میں جو اس وقت تو ایک ٹرمائل کی کیفیت نظر آتی ہے, خاص طور پر بصرہ کے حوالے سے. فاروق حسنا صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری پروڈیوسر دوبارہ اس کو ملانے کی کوشش کر رہی ہیں, اگر مل جاتی ہے تو گفتگو ہوگی, ورنہ تو پھر ہم یہی گفتگو کریں گے کہ جو صورتحال وہاں پر بن رہی تھی, جو ٹرمائل وہاں پر پیدا ہوا تھا, اس کو دور کرنے کے لیے آخر کیا ڈیولپمنٹ ہونے چاہیے. وہاں پر ایک نئی حکومت بن گئی ہے, وہ کس طرح سے اس کو چلائے گی. لیکن ہم اس دوران میں ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی فاروق حسنا صاحب, یہ بتائیے کہ کیا 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 صورتحال ہے عراق میں اب؟ کیا آپ کوئی اسٹیبل صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اب نئی حکومت تو بننے کے امکانات ہیں. جی ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب, آپ
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی فاروق حسنا صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, کچھ ٹیلی فون کی لائنوں میں گڑبڑ تھی, فرمائیے.
جی جی, میں نے سنا نہیں جو آپ نے.
میرا سوال یہ ہے کہ عراق میں اب ایک نئے وزیر اعظم نامزد ہو گئے ہیں عادل عبد المہدی, اور ایک نئے صدر بھی بنا دیے گئے ہیں. کیا جو بصرہ کی صورتحال ہے اور عراق کی مجموعی صورتحال ہے, وہ کچھ اسٹیبل ہوتی نظر آتی ہے؟ اور کیا وہ اسٹیبلٹی مڈل ایسٹ کی ریجن کے اوپر بھی اسٹیبلٹی کے اثرات ڈالے گی؟
جی, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو مئی میں انتخابات ہوئے تھے, اس کے بعد کسی بھی دھڑے کو اکثریت حاصل نہیں تھی, تو اس سلسلے میں مختلف آپس میں الائنسز بنانے کی کوشش ہوتی رہی, جو اب آ کے کامیاب ہو گئی, جس میں صدر بھی منتخب ہو گیا جو کہ کرد ہیں, اور وزیر اعظم بھی عراق کے منتخب ہو گئے, اور ان کو بہرحال ایک دو چیزیں دیکھنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو 30 دن دیے گئے ہیں کہ 30 دن کے اندر اندر یہ حکومت بنائے, اور اس کے بعد کانفیڈنس کا پارلیمنٹ میں ووٹ لیں, جو کہ وہ امید ہے کہ لے لیں گے. اس میں میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. اگر آپ عراق کی ہم تاریخ دیکھیں, جو بادشاہ فیصل سے 58 کے بعد,
ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا, ذرا اختصار کیجیے پلیز.
جی جی, اس میں بالکل اس میں اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے, حکومتیں جو ہیں وہ خون خرابہ ہوتا رہا, تو اب یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے جس میں پہلے بھی انتخابات ہوئے اور مختلف وزیر اعظم آئے, لیکن یہاں کے جو وزیر اعظم ہیں اور صدر ہیں یہ دونوں ٹیکنوکریٹس ہیں, اور جو وزیر اعظم ہیں وہ جو پہلا دھڑا ہے جس سے پہلے 2-3 وزیر اعظم آئے ہیں, ان سے یہ ہٹ کر ہے, ان سے علیحدہ ہے. اور پھر جو صدر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حالانکہ ان کی اکثریت ووٹ لے کے سیٹیں لے کے آئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں ہم اپنی منسٹریز دیں گے, حکومت میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ حکومت کی
کارکردگی جی.
عوام کے لیے وہ کام کرتے ہیں نہیں کرتے.
اچھا,
تو یہ کہنا چاہیے کہ عراق میں میں تو کہوں گا ایک بہت مثبت پیش رفت ہوئی ہے,
صحیح,
ایک جمہوریت کی طرف اور ادارے بنانے کی طرف. اور
اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ذرا سا جہاں رکوں, منظر قریشی صاحب یہ بتائیے مجھے, میرے پاس ایک منٹ ہے, کہ ریجن پر عراق کس طرح سے امپیکٹ کر گئی عراق کی سچویشن؟
یہ اگر عراق کی گورنمنٹ کے بیہیویئر کے اوپر آگے چلے گا کہ وہ کس طریقے سے فالو کرتے ہیں اس کو, اگر تو انہوں نے سٹیبلٹی رکھی اور جو جس طریقے سے چل رہا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے نہیں تو بہت خراب بھی نہیں ہونے چاہیے, اور باقی کے ریجن کے ساتھ بھی اچھے رکھیں گے, تو پھر تو وہاں سٹیبلٹی آئے گی تھوڑی سی. ادروائز اگر کسی بھی ایک فیکشن کے سائڈ کے زیادہ انہوں نے سائڈ لیا اور نیوٹرلٹی نہ دکھائی, تو پھر یہ پرابلم ہوگا کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ پھر ان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گی, اور پھر شاید وہ اگین اسی سائیکل کے اندر دوبارہ سے چلا جائے عراق بھی اور ریجن بھی.
میں آپ دونوں صاحبان سے بہت معذرت خواہ ہوں, ٹیلی فون لائنوں کو خرابی کی وجہ سے ہم پروگرام کو اس سیگمنٹ کو ٹھیک سے داخل نہیں کر سکے. آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری پروڈیوسر تھیں گلرخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اس سال نومبر میں امریکہ میں وسط مدتی انتخابات ہو رہے ہیں. کانگریس کے دونوں ایوانوں میں برتری حاصل کرنے کے لیے ملک کی دونوں بڑی جماعتوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹک جماعتوں نے ملک کو درپیش اہم مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے. ان جماعتوں کے رہنما اپنے موقف کے حق میں دلائل دے کر امریکی عوام کی رائے کو متاثر کرنے کی ہر طرح سے کوششیں کر رہے ہیں. اب یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اس کا نتیجہ تو نومبر کے انتخابات کے بعد ہی نکل سکے گا, مگر اذہان کی تبدیلی کے موضوع پر حال ہی میں ایک دلچسپ اور منفرد سائنسی تجربہ کیا گیا ہے. یہ تجربہ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کے نیورو سائنسدان جوناس کیپلن اور ان کی ٹیم نے کیا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسٹیو بیراگونا نے اس تجربے کے خالق کیپلن سے معلوم کیا کہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہوئے عضویاتی طور پر انسانی دماغ میں کس قسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں.
That conversation can change minds, and that if we discuss issues with each other, we can learn from each other and actually adjust our beliefs.
اس طرح کے بحث مباحثے ذہنوں کو تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن صرف اسی صورت میں جب یہ باہمی تبادلہ خیال ہو. ہم ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, مگر بعض مسائل ایسے ہیں جن پر امریکی ایک مستقل رائے رکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جنس پرستوں کے درمیان شادی یا اسلحہ پر کنٹرول جیسے مسائل. کیپلن نے اس طرح کے مسائل کو سامنے رکھ کر یہ سائنسی مطالعہ کیا ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک برین اسکینر استعمال کیا.
Press the button as soon as you've read each statement.
And on a screen, we showed them first a statement that we knew they believed in. And then after that, we showed them a series of five statements that challenged those beliefs.
اس اسکینر پر پہلے تو ایک بیان دکھایا گیا جس سے ووٹرز اتفاق کرتے تھے, اور پھر اسی نقطہ نظر کی مخالفت میں مختلف دلائل دیے گئے. اس سائنسی مشاہدے میں کیپلن نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دماغ کا جذباتی حصہ زیادہ متحرک تھا وہ اپنی سابقہ رائے یا نظریات پر ڈٹے رہے. اپنے موقع پر سختی سے قائم رہنے والے افراد کے دماغ کا وہ حصہ متحرک اور فعال تھا جو خطرات یا شدید جذباتی موقعوں پر فعال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر ہم جو محسوس کرتے ہیں اور ان احساسات کی بنا پر جو فیصلے کرتے ہیں اس سے متعلق دماغی حصہ بھی متحرک پایا گیا. اس حصے کو انسولر کارٹیکس کہتے ہیں.
انسولر کارٹیکس سپورٹس فیلنگز آف ڈسگسٹ دیٹ وی مائٹ انکاؤنٹر ون وی
انسولر کارٹیکس ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو اس وقت بیدار ہوتا ہے جب ہمارا سابقہ کسی ناپسندیدہ چیز سے ہوتا ہے. مثلاً سڑے ہوئے متعفن کھانے کو دیکھ کر جو قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے وہ اسی حصے کے ذریعے ہوتی ہے. دماغ کا یہی حصہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمیں نئے خطرات سے بچاتا ہے. اس میں وہ خطرات بھی شامل ہیں جو زیادہ تجریدی ہوتے ہیں. اس تجربے میں ہم نے دیکھا کہ بعض مسائل بھی اسی طرح کے غیر موجود خطرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کیپلن کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے سیاسی عقائد بڑی اہمیت رکھتے ہیں. یہ اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے سیاسی نظریات کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں.
That raises the stakes for changing one's mind. So to change a particular belief about politics might involve not just changing your belief, but it might involve affecting your relationships with other people. What are people going to think of me now?
ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے بہت مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ کسی خاص سیاسی نقطہ نظر کو تبدیل کرنا ایک پیچیدہ عمل ہے. یہ ایک معاشرتی معاملہ ہے اور اس کا تعلق آپ کے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی ہوتا ہے. اور بعض لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر نقطہ نظر تبدیل کر لیا تو دوسرے ان کے بارے میں کیا سوچیں گے. کیپلن کے خیال کے مطابق ہم کو جب نئی معلومات ملتی ہیں تو ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ہمارے جذبات بھی کار فرما ہوتے ہیں. اکثر اوقات ان کے ذریعے انسان اچھے اور درست فیصلے کرتا ہے.
Just being mindful of how we feel and how those feelings are influencing how we're responding to that information might help.
Dekhna yahi hota hai ki hum kis tarah mehsoos karte hain aur hamare ehsasat hamare nazariyat par kis tarah asar andaaz hote hain. Hamare paas jo malumat hain unke bare mein hamare mustaqil radd-e-amal ka inhisar bahut tak isi par hota hai. Neuroscience dan Jonas Kaplan ne badalti hui dimaghi kaifiyat ko brain scanner par record karke uzriyati tabdiliyon ko note kiya. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکی سیاستدان اس مسئلے کا کس طرح ادراک کرتے ہیں اور کیا انہیں یہ احساس ہے کہ ایک عام ووٹرز کے بعض حساس اور اہم نظریات کو تبدیل کرنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ،